الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حكيم الأمة مجدد الملة حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت کی یہ بات میں نے پڑھی بھی ہے اور اپنے مرشد اور اپنے شیخ شیخ العرب والعجم قطب العالم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا سنی بھی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اس بات پر کہ اس زمانے میں اللہ والے کہاں, اس زمانے میں اللہ والے کہاں ملیں گے, اس بات پر حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی کرسی کو خالی نہیں رہنے دیتے اور اس کی کرسی پر دوسرے کو بٹھا دیتے. یہ بات حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ جب اللہ تعالی کے کسی ولی کا کسی دوست کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کرسی کو خالی نہیں رہتے دیتے بلکہ اس کی کرسی پر کسی کو بٹھا دیتے. لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرسی ہو, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کرسی ہو, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کرسی ہو, حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کرسی ہو, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کرسی ہو, حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی کرسی ہو, اللہ تعالی خالی نہیں رہنے دیتے. حکیم الامت نے یہ بات فرما کر اس کے بعد فرمایا کہ ہنوز آ ابر رحمت درفشان است, ہنوز آ ابر رحمت درفشان است, کہ آج بھی ان کی رحمت کے بادل موتی برسا رہے ہیں, درفشانی کر رہے ہیں, خمو خم خانہ با مہر و نشان است, اللہ تعالی کی محبت کی شراب کے مٹکے سیل لگے ہوئے اور مہر لگی ہوئی کہ کون سی شراب ہے اور بالکل سیل پیک وہ آج بھی موجود ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بات یہ ہے کہ زندگی میں قدر نہیں کرتے, मरने के बाद फिर एहसास होता है कि क्या नेमत हमसे छिन गई। हजरत फरमाते हैं कि हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत की हयात मुबारका में जो मजलिस होती थी, 10-12 आदमी मजलिस में शरीक होने आते थे हजरत की मजलिस में। लेकिन जिस वक्त हजरत का इंतकाल हुआ, पूरा दारुल उलूम भरा हुआ था, तिल धरने को जगह ना थी, इतना खचाखच जनाजे में शिरकत करने वालों से भरा हुआ था। फरमाते वहीं किसी साहिब दिल ने आह खींची और फरमाया, काश अगर ये इनकी जिंदगी में इनसे फायदा उठाने आते, जनाजे में शिरकत मुबारक है, लेकिन अगर ये इनकी जिंदगी में फायदा उठाने आते तो आज लोग कितने मुस्तफीद हो जाते और कहां से कहां पहुंच जाते। इसलिए फरमाया कि अल्लाह वालों की कुर्सी खाली नहीं है, जिंदगी में कदर नहीं करते और मरने के बाद कहते आह अब वो ना रहे। एक आलिम हजरत मौलाना मंसूर साहब हैं, हजरत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और हमारे शेख के खलीफा हैं। उनके शेर का मफहूम है कि ये अल्लाह वाले कहीं दुकानें न बढ़ाकर चल दें, ये अल्लाह वाले न कहीं दुकानें बढ़ाकर न चल दें, ठहरो मंसूर हमें दिल की दवा लेने दो, ठहरो मंसूर हमें दिल की दवा लेने दो। यानी इससे पहले कि अल्लाह ताला ने जो ये दुकान लगाई है और अपनी मोहब्बत और मार्फत की, इससे पहले कि हम इनसे बजाय ये कि इनसे महरूम रहे, इनकी सोहबतों से फायदा उठाकर अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत इनसे सीख ले और अपनी इस्लाह करवा ले। हजरत फरमाते थे कि जिस वक्त हजरत मौलाना शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के बड़े, उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके साहबजादे, जब वो जलवा अफरोज हुए तो लोग कहने लगे कि अरे भाई वो मौलाना इलियास साहब वाली बात कहां। और जब उनका इंतकाल हुआ तो हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, अब लोग कहने लगे कि साहब उन जैसी बात कहां। हजरत फरमाते थे जैसे हैं उनसे फायदा उठाओ। और इस बात को समझाने के लिए फरमाते कि देखो अगर मान लो कोई बड़ा नाम तुमको नजर नहीं आता, बड़ा नाम नजर नहीं आता, तो यही जो छोटे लोग हैं जिनको तुम अपनी नजर में समझते हो छोटे हैं, ये छोटे नहीं है। फरमाते हैं कि देखो डॉक्टर का इंतकाल हो गया, हकीम अजमल खान का इंतकाल हो गया, अब वो कहते हैं कि भाई मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं तो हकीम अजमल खान से इलाज कराऊंगा। यह हजरत ने समझाने के लिए फरमाया कि मैं तो हकीम अजमल खान, मैं मशहूर और बड़ा आदमी हूं, मुझे कोई मशहूर और बड़ा तबीब चाहिए, मैं तो उसी से इलाज करवाऊंगा। नतीजा क्या होगा, बीमारी में मरेगा कि नहीं मरेगा। इसलिए फरमाया कि जो हकीम है, जो सटर पटर तबीब मौजूद है, यही तो कहते ना अरे साहब आजकल के जो है बस ऐसे सटर पटर है, ये खालिस उर्दू का एक चीज है सटर पटर, कि आजकल के जो तबीब है बस ये ऐसे ही सटर पटर है। लेकिन हजरत फरमाते थे देखो इनके दरवाजों को मत नापो कि किसका दरवाजा कितना बड़ा है, इनके दरवाजों को मत नापो, ये देखो कि इनके पास बैठकर दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत मालूम होती है कि नहीं। और उसकी मोहब्बत की अलामत यह है कि आमाल मोहब्बत यानी नेक आमाल की तरफ रग़बत हो, उसको करने का ज़ौक और शौक और दाइया पैदा हो दिल में, और गुनाह से नफरत पैदा होना शुरू हो जाए, क्योंकि गुनाह ये अल्लाह ताला की मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, لہذا گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے اور گناہ چھوڑنے کی طرف رغبت ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ اس کی صحبت سے مجھ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. فرماتے پھر یہ مت دیکھو کہ بھائی مشہور آدمی ہے کہ نہیں ہے. مشہور ہونا کوئی چیز تھوڑی ہے. مشہور ہونے پر ایک واقعہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی زبانی سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلی, ذرا تاخیر ہو گئی. اب جو آنکھ کھلی تو اس کے قضا ہو جانے پر غم بنایا اور رونے لگے, بہت روئے. اگلے روز جب تہجد کا وقت آیا تو دیکھا کہ کوئی شاہی مکان میں گھساوا قصر خلافت میں, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر دوارے کے اٹھیے جناب, امیر المومنین ہو کر صحابی رسول ہو کر اور آپ تہجد کے وقت میں سو رہے. اس لیے بعض لوگ تہجد کو رات کو پڑھنا چاہتے ہیں, اٹھا نہیں جاتا, اگر اٹھ جائے تو دن بھر چکر آئے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عشاء کی نماز جب پڑھتے ہو اسی وقت میں دو سنت کے بعد جو نفل پڑھتے ہو اسی میں تہجد کی نیت کر لو. دو سنت جو پڑھتے ہو اس کے بعد بس وقت شروع ہو گیا, تہجد کے وقت کا آغاز ہو گیا, ابتدائے تہجد ہو گیا, لہذا اسی وقت میں پڑھ لو. اگرچہ افضل وقت اور آدھی رات کا ہے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کم سے کم تہجد گزاروں میں تو شامل ہو جا. اس لیے کہتا ہے چلو کھانا نہ ملے سینڈوچ ہی مل جائے, اگر کھانا نہیں ملتا تو سینڈوچ ہی کھا لے تاکہ بھوکے رہنے سے تو بچے. تو بہرحال تہجد کا یہ آسان طریقہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سکھایا, اور علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ کی عبارت فرمایا, فَإِنَّ سُنَّتَ التَّحَجُّد بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاء بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاء قَبْلَ النَّوْمِ, سونے سے پہلے اگر عشاء کے بعد بھی پڑھ لیا نفل, سونا بھی شرط نہیں ہے تہجد کے لیے, تو یہ شخص تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے گا. اب بتائیے اتنا آسان نسخہ ہو پھر بھی ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں. یہ اللہ والے اتنا آسان کر کے ہم کو سمجھائیں پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. بھائی دو رکعت پڑھ لے, چار رکعت پڑھ لے, چھ آٹھ پڑھ لے, پھر مزے سے سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. لیکن تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رہے تو بیدار ہوئے, فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس شخص نے کہ آپ عجیب ہیں, صحابی رسول ہو کر سو رہے ہیں تہجد نہیں پڑھتے. ہاں بھائی اچھی بات, ارے تم ہو کون؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے, میں کون ہوں؟ نیک کام کی طرف آپ کو راغب کر رہا ہوں, آپ کی معاونت کر رہا ہوں, آپ یہ پوچھتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ تہجد پڑھیں. فرما رہے ہیں زیادہ چکر بازی مت کر, صاف بتا کون ہے. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مشہور زمانہ, آگے نا مشہور, مشہور زمانہ لیکن بدنام زمانہ, ناچیز حقیر فقیر کو ابلیس کہتے ہیں, شیطان. تو اس نے کہا, اس کے اس بات پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا, تو شیطان ہو کر اور مجھے اٹھانے آیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بس رہنے دیں, میں بھی پرانا کھاپڑ عبادت گزار ہوں. آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ میں معلم الملائکہ, نام میرا عزازیل, فرشتوں جیسا نام. تو فرمایا کہ سچ بتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو نور ہے تو اور نیک کام کی طرف راغب کرے اور ترغیب دے, سچ بتا کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ چلے آپ پوچھتے تو بتائے دیتا ہوں. بات یہ کہ کل آپ کی تہجد قضا ہو گئی تھی,
اور تہجد کے قضا ہونے پر آپ نے جو اللہ تعالی کے حضور میں رونا گانا مچایا تھا، آپ جو روئے تھے گڑ گڑائے تھے، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ بات یہ کہ تہجد پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب نہ ملتا جتنا آپ کو رونے سے مل گیا. تو میں نے کہا زیادہ اونچے نہ جائیں، بس نیچے ہی رہیں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہذا بعض مرتبہ شیطان کیا کرتا ہے کہ بڑی نیکی سے چھڑانے کے لیے چھوٹی نیکی کی طرف لگا دیتا ہے. مثلا کہ بھائی چلو کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، ان کے خادم و غلام ہیں، شیخ کے پاس چلو. کہا ارے چلوں گا تو صحیح، لیکن میں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر لوں اور نفل پڑھ لوں. دیکھو یہ کتنا اچھا موقع ہے، فراغت کا وقت ہے. تو یہ کوئی بیت و بہت کا، ارے بھائی وہاں جاؤ فائدہ ہوگا، کہ بھائی یہ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا کلام ہے اور وہ یہی تو بتائیں گے، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، وہ یہی تو بتائیں گے اور کیا بتائیں گے. اس طرح سے وہ لگا دیتا ہے، یہ نیکی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ شیطان سے اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ملنا اور نفس کے مکر اور قید اس کا پتہ چلنا اور گناہ سے بچنے میں جو قوت کی ضرورت ہے وہ ان اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں. وہ تقویٰ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، لکل شیئن معدن، ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہے، معدن ہے. سونا سونے کی کان سے ملتا ہے، چاندی چاندی کی کان سے ملے گی، کوئلہ کوئلے کی کان سے ملے گا. اور تقویٰ، ومعدن التقویٰ قلوب العارفین، اور تقویٰ کی جو کان ہے وہ اللہ والوں کے دل ہیں. لہذا اب یہ شخص اگر اللہ والوں کی صحبت میں جاتا، اب اس کے بعد تلاوت تو کرے گا لیکن ساتھ میں مسجد سے نکلنے کے بعد نظر کی حفاظت بھی کرے گا. یہ ہے تقویٰ. ورنہ ابھی ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں. یہی تو وہ دھوکہ ہے کہ عبادت تو ہے، تہجد، ذکر، تلاوت، نیک کام، لیکن پتا چلا کہ جی شرعی پردہ نہیں کرتے، نظر کی حفاظت نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے. تو عبادت تو پہلے بھی ہم کر رہے تھے لیکن ہماری عبادت ممزوج بالاسم ہے، یعنی گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر میرے دوستوں جو تقویٰ کی دولت ملتی ہے اور تعلق مع اللہ ملتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، اور اپنی عبادتوں میں پھر اس کے اندر عاجزی اور اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور رہی مخلوق کے وہ تقاضے، زمانے کے وہ معاشرے جو اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، ارے میاں تم داڑھی رکھو گے تو تمہیں کون پوچھے گا، تم شرعی پردہ کرو گے خاندان والوں سے کٹ جاؤ گے، تمہیں روٹی کہاں سے ملے گی. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ماں رومی رحمت اللہ فرمایا، سر نگونم، میں نے اپنا سر جھکا دیا، سر نگونم ہی رہا کن پائے من، کہ میں نے اپنے سر کو جھکا دیا سر نگونم ہی رہا کن پائے من، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا. ہی فارسی زبان میں حرف تنبیہ کے طور پر ہوتا ہے، خبردار. کیا کہتے ہیں؟ لہذا اردو میں بھی ہمارے بھی کہتے ہیں جب بچہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو باپ آواز لگاتا ہے تو یہ فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہی رہا کن پائے من، میرے پاؤں کی بیڑیوں کو کھول دو، میرے پاؤں کو کھول دو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ مثنوی پڑھائی، ابھی اس پر فرمایا کہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ سر کا جھکانا سر کا جھکانا یہ تو شکست خوردہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی اب کہیں لڑائی ہو رہی ہے اور اگلے نے سر جھکا دیا تو سر کا جھکانا یہ تو شکست خوردہ یعنی ہار جانے کی علامت ہے، گویا کہ یہ ہار مان رہا ہے کہ بھائی میں تو تمہاری باتوں کے میں تو بھائی ہار گیا، سر جھکا لیا میں ہار گیا، اس لیے اب میرے پاؤں کی بیڑیوں کو کھول دو. اب اگر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ سے تو یہ معنی بنے، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اب حضرت کی شرح دیکھیے، اس لیے کہا کہ اللہ والوں کے بغیر، ایک اللہ والے کا کلام اللہ والے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو قرآن پاک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی عقلوں سے کیسے اس کو سمجھیں گے؟ صرف الفاظ سے نہیں سمجھ میں آتی، وہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ جو علم کے مدرسے، یہ کیا سارے ایسے ہی بیکار ہیں کیا؟ ان مدارس دینیہ کے اندر یاد رکھیے گا، وہ مطالب قرآن پاک یہاں تک کہ الفاظ قرآنیاں زبر زیر پیش، مطالب مفاہیم ادائیگی، اس کا مفہوم، ان تمام چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے. اس لیے استاد سمجھاتا ہے دیکھو میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، یہ سند ہوتی ہے اس کی، اور یہ سلسلہ جا کر صحابہ سے ملتا ہے. اور صحابہ تک پہنچ جانا در حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جانا ہے، کیونکہ صحابہ کی سیڑھی کے بغیر، صحابہ کے پل کے بغیر ہم لوگ آقا تک جا نہیں سکتے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہو جانا، مل جانا، یہ اللہ سے مل جانا ہے. سنت ہے وہ پل جناب، اس لیے تو میرے مرشد کا شعر ہے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم و جل جلالہ، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو محرومی کیا فرماتے ہیں؟ سر نگونم، میں نے سر جھکا لیا. سر نگو ہو جانا یہ محاورہ ہے، لہذا میں نے سر جھکا لیا، اب میرے پاؤں کی بیڑیوں کو کھول دو، گویا کہ میں نے ہار مان لی، اب بھائی میرے پاؤں کی بیڑیوں کو کھول دو. فرماتے ہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. پھر حضرت نے سمجھایا، فرمایا دیکھو جس وقت جانور ہوتا نا بیل، جب بیل کے رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے اور جب بیل رسی کو توڑانا چاہتا ہے تو اپنے سر کو جھکاتا ہے ایسے کر کے، پھر یوں ایسے کرتا ہے، کیوں جناب؟ گردن جھکا کر تھوڑی سی ٹیڑھی کرتا ہے ایسے، پھر یوں، اس کے بعد جھٹکا مارتا ہے زور سے، قوت کو مجتمع کر کے اپنی پاور کو وہ جمع کرتا ہے، قوت کو جمع کر کے جھٹکا مار کر رسی توڑا لیتا ہے. دادا فرماتے ہیں دنیا والو، اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا وہ درد عطا فرما دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی محبت مجھ پر ایسی غالب ہو گئی ہے، تم میری پاؤں کی بیڑیوں کو کھول دو ورنہ میں خود اب سر جھکا چکا ہوں، وہ رسی قوت کو جمع کر کے رسی کو توڑ دوں گا. اس وقت تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ کہاں چلا. لہذا آج جس کی مخالفت کر رہے ہیں، نتیجہ یہی ہوا، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو وہ عزت عطا فرماتے ہیں، وہی مخالفین پاؤں کی جوتیاں چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو ماننا پڑ جاتا ہے کہ یہ کوہ استقامت ہے، جبل استقامت ہے، استقامت کا پہاڑ ہے، کہ اگرچہ ہم نے بس کلامی، بد کلامی، غیبتوں سے اس کے چراغ کو بجھانا چاہا، لیکن جس چراغ کو اللہ تعالی روشن فرمائے، میرے پیارے دوستو، ہر کے تف زنت ریشے او بسوزت، ہر کے تف زنت، اس کی اپنی داڑھی چل جائے گی جو اس کو تف یعنی پھونک مار کے بجھانا چاہے گا. یہ ہے اللہ والوں کی شان. تو میرے پیارے دوستوں، اب یہ تقوا کی یہ دولت، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، بڑی نیکی سے چھڑانے کے لیے چھوٹی نیکی پہ لگا دیتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت چھوٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم و شان نعمت ہے. لیکن یہ شخص تقوا نہ ہونے کی وجہ سے، قاری قرآن تو ہے لیکن تقوا نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کے انوارات دل میں حاصل کرتا ہے، بد نظری کر کے ان انوارات کو نکال دیتا ہے. کہیں ٹی وی دیکھ رہا ہے، کہیں تصویروں سے حرام مزہ لے رہا ہے، کہیں نامحرم عورتوں سے باتیں کر کے اور ان کو دیکھ کر حرام لذت اپنے قلب میں اور دل میں درآمد اور امپورٹ اور استیراد کر رہا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے، فرماتے دیکھو تین لغت ہو گئی، امپورٹ، درآمد اور استیراد. درآمد فارسی اور اردو ہوا، استیراد جو ہے وہ عربی ہو گیا، اور امپورٹ انگریزی میں ہو گیا. تو وہ جو تقوا کی دولت ہے، یہ کہاں ملتی ہے؟ یہ اہل اللہ سے ملتی ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کی جو بنیاد رکھی ہے وہ تقوا پر رکھی ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ جو اللہ، یہ بھی حرف تنبیہ ہے، خوب غور سے سنو. میرے شیخ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے، اپنے کان سے غفلت کی روئی کو نکالو اور خوب غور سے سنو. ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، قیامت کی ہولناکی کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور ولا هم یحزنون، اور دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے ان کو. کہ صاحب ہمارا مکان کا کیا ہوگا، ہماری فیکٹری، ہماری مرسیڈیز کار، ہمارا بینک بیلنس، ارے یہ سب چلا جائے گا، وہاں کیا ملے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی دنیا، یہ فانی دنیا چھوڑ کر اس سے بڑھ کر نعمتیں، یہ تو فانی نعمتیں ہیں. اللہ تعالی نے آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں وہ غیر فانی ہیں، وہ نعمتیں ملیں گی اس کو. لیکن وہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، ایمان والے اور تقوی سے رہنے والے، جن کا ایمان کی حفاظت تقوی کے ریفریجریٹر میں ہوتی ہے. ایمان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے کہ نہیں؟ ایمان کی جو حفاظت ہے تقوی سے ہوتی ہے میرے دوستو، یاد رکھیے گا. نیک اعمال سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور گناہ سے بچنے میں ایمان محفوظ رہتا ہے، اور گناہ یہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے تقوی نہایت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو اپنا دوست فرمایا، اس نے اس کے حاصل کرنے کے لیے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یعنی اے میرے عاشقوں. واہ، ابھی تمہارا عشق ہے لیکن ذرا عشق کچا ہے، تم سیزنل عاشق ہو، سیزنل، موسمی عاشق ہو. یعنی جب تمہارا دل چاہتا ہے عشق و محبت کی تیزی ہوتی ہے، جب تمہارا دل نہیں چاہتا تم نماز نہیں پڑھتے، جب تمہارا دل چاہتا ہے نظر بچاتے ہو، جب طبیعت کی پریشر زیادہ پڑتا ہے کہتے ہو چلو یار اب تو دیکھ ہی لو، ایسی شادی دوبارہ تو نہیں آئے گی. جب تمہارا دل چاہتا ہے نظر کی حفاظت کرتے ہو، اور جب تمہارا دل چاہتا ہے کہتے ہو دیکھو ایسا میلے میں پھر کہاں جانا ہوگا، چلو یہاں آ کر میلے ہو جائیں، پھر جا کر نہا دھو کے پاک صاف ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا میلہ پن آتا ہے کہ توفیق توبہ بھی نہیں ملتی. کیا غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا ہے، یہ بہت بے وقوفی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی بڑی دنیا کی مشہور کمپنی کریم بنائے، آئنمنٹ، کوئی کریم بنائے کہ جلے ہوئے کو، کٹے ہوئے کو سیکنڈوں میں وہ اچھا کر دیتی ہے. اب وہ کریم لے کر آئے اور بیوی سے آ کر کہا، میرے شیخ فرماتے ہیں بیوی سے آ کر کہا کہ بیگم ذرا اپنی انگلی جلانا، تو اس نے گور کر دیکھا، اچھا اچھا دیکھو مت ایسے غصے سے، ذرا تھوڑا سا کٹ لگا لو.
تو غصے سے کہتی ہے تیرے ابا کے جہیز میں نہیں آئی ہوں میں.
تم خود جلا لو اپنی انگلی اور خود کاٹ لو. کہا نہیں, اصل میں صرف چیک کرنا ہے کہ یہ جو کمپنی کہہ رہی ہے کہ آیا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو کہتی ہے خود کاٹ کے دیکھ لو. تو میرے پیارے دوستو, وہ کمپنی کی جو گارنٹی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی انگلی کاٹ کر چیک کرتا پھرے, یا انگلی جلا کر چیک کرے کہ آئے کمپنی والے صحیح کہہ رہے کہ نہیں ہے, بلکہ اس کو رکھتے ہیں ایمرجنسی کے لیے, انتہائی ضرورت کے وقت کے لیے رکھتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ کام ہو گیا تو اس وقت ہم اس کریم سے اور اس آئنمنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے. تو فرمایا کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا, جس طرح کریم اور آئنمنٹ کے سہارے پر تم اپنے ہاتھ کو جلاتے اور کاٹتے نہیں ہو, اسی طرح توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی کہ جی ہم توبہ کر لیں گے. تو ایمان کی حفاظت تقویٰ سے ہوتی ہے. لہذا تم اے ایمان والا, تم ہمارے عاشق ہو, لیکن ابھی تمہارا عشق کچا ہے. کبھی نماز پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے, کبھی عبادت کرتے ہو کبھی نہیں کرتے, اور نماز تو پڑھ لیتے ہو لیکن صاحب اگر ہم نے نظر بچائی تو یہ سارے ایک سے ایک حسین, ان کے ڈیزائن کو ریزائن کریں. اچھا چلو ایک نظر بچا لیں گے, پھر باقی سارے ان حسینوں کو کیا ہوگا اگر ہم ان کو نہیں دیکھیں گا, نہیں دیکھیں گے تو ان بیچاریوں کا دل ٹوٹ جائے گا. اگر ہم نے اپنی کزن سے پردہ کیا تو وہ کہے گی کہ یہ ملا کیسے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان کو وہ اچھے لگتے ہیں جو ان کو گھور گھور کے دیکھیں, وہ بھی نہیں اچھے لگتے. پھر شکایت کرتی کہ یہ ملا تو بہت ہی تاڑو قسم کا. دیکھیں تو خوش نہیں, اگر وہ بھی نہ خوش ہو لیکن اللہ بھی خوش نہیں, نہ دیکھے تو خوش نہیں. تو رہی بات کہ اب جب اس طرح بھی خوش نہیں اس طرح بھی خوش نہیں, تو ان کو خوش کرنا تو عبث فعل عبث یعنی بیکار کام ہے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ جن کو دیکھنے سے منع فرما دیا ان کو مت دیکھو. سبحان اللہ, جن سے گفتگو کو منع کر دیا مت کرو, جن سے تنہائی حرام ہے ان کے ساتھ تنہائی مت کرو, جن لڑکوں کو دیکھنے سے, ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں ہے شریعت نے منع کیا, ان سے احتیاط کرو, مت دیکھو ان کو, بس ان کا حکم دیکھو. کیونکہ مخلوق کو تو ہم کسی طرح خوش نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس مال بہت ہے, آپ 15 ڈشیں رکھ دیں کھانے میں, لوگ پھر بھی نہیں خوش ہوں گے, کوئی نہ کوئی کیڑا نکال ہی لیں گے. یہ حال ہے زمانے کا, سچ بول رہا ہوں کہ غلط؟ وہ تو کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے. آپ یہاں مسجد میں ہر آنے والے کو 500 روپیہ بھی دے دے ہر نمازی کو, وہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا, کہے گا اگر 1000 دیتے تھے کیا بات تھی. تو رہی بات ان کو کسی طرح, جیسے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے, یہ جو ملہ ہے نا ملہ, یہ ملامتی فرقہ ہے. کیا مطلب؟ اس پر ہر حال میں ملامت ہوتی ہے. چندہ مانگتا ہے تو ملامت, یہ دیکھو چندہ مانگ رہے, نہ مانگے تو ملامت, ہاں بھائی بڑے لوگ ہیں مانگ لیتے ہی نہیں ہے. مانگو تو ملامت, نہ مانگو تو ملامت. فرمایا اس لیے یہ اللہ والے, یہ علماء ربانیین اس پر نظر ہی نہیں کرتے کہ مخلوق کیا کہتی ہے اور کیا ان کی طلب ہے اور کیا کہتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کس میں ہے, اس پر عمل کریں گے بس. اب اسی پریشر کو برداشت کرنے کا نام تقویٰ ہے. تو فرمایا ایمان والوں سے کہ اتقوا اللہ, تقویٰ اختیار کرو. یعنی میرے شیخ فرماتے تھے دلالت التزامی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تقویٰ کا حکم دینا اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا حکم دے دیا, کہ یعنی تم ہمارے دوست بن جاؤ. اللہ اکبر، اتنے بڑے مالک جن کی عظمت کا کیا حال، انبیاء علیہ السلام جن کی خدمت، جن کی عبادت فرمانے والے، جن کی عبادت فرمانے والے ملائکہ اور فرشتے، پاک مخلوق، اور ہم جیسے ناپاکوں کی طرف دوستی کی پہل فرما رہے. تقوی کا حکم دینا، یہ پتا دینا کہ دیکھو تم متقی بن جاؤ، ہمارے دوست بن جانا، یہ خود ارشاد فرمانا، یہ پہل اللہ تعالیٰ نے تو فرمائی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی ولایت یہ نہیں کہ تم لمبی لمبی عبادتیں کرو، لمبے لمبے نوافل پڑھو، خوب مال خرچ کرو، لیکن گناہ کرتے رہو، یہ دوستی نہیں. فرمایا اگرچہ فرائض واجبات سنت موقعہ کرو کہ نفل پڑھنے کی ہمت طاقت نہیں ہے، لیکن گناہ سے بچو، گناہ سے بچنے کی طاقت پھر بھی رہتی ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ ظالم گناہ کرتے کرتے اپنی ہمت اور طاقت پر فالج نہ گرا دے، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم کی مہر اس کے دل پر نہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ گناہ میں ایسا بے شرم ہو جائے، گناہ کرتے کرتے کہ توفیق توبہ سلب ہو جائے، موت آ گئی اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی. ہمت طاقت رہتی ہے میرے دوستو گناہ سے بچنے کی. نظر بچا. یہ اور بات ہے ولی اللہ وہ نفل بھی پڑھتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ معیار ولایت نہیں ہے، فارمولا یہ ہے کہ فرائض واجبات سنت موقع کر لے اور گناہ سے بچے، یہ شخص ولی اللہ ہے. ہاں اب ولی بن گیا، اب اس ولایت کی ترقی کے لیے بالغ ہو گیا، بلوغت کے لیے قوت چاہیے، قوت کے لیے گوشت روٹی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ اور طاقت گوشت میں ہوتی ہے، مرغی میں نہیں ہوتی ہے. پہلے بھی مشہور تھا کہ مرغی تو بیماروں کی غذا ہے، جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس کو مرغی کھلاتے تھے. اور جب مرغی بیمار ہو جاتی تھی تو اس کو ملا کیا پہنچا دیتے تھے کہ اسے پہلے سے اس کے بجائے ملا جی کو دے دو تاکہ وہ طالب علموں کو کھلا دے تاکہ ہماری مرغی بھی قبول ہو جائے. یاد آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرما دے کہ میں جانوروں کی بولی سمجھنے لگوں. تو اب سمجھائے کہ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالی جیسا رکھا ویسے رہو. اس وہ نہ مانا، اس نے بہت اصرار کیا کہ بھائی آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں، آپ دعا کریں میرے لیے. میرے شیخ نے واقعہ سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ایک کرامت اس کو ملے گی کہ جانوروں کی بولی سمجھنے لگا. اب اس نے ایک دن سنا مرغی آپس میں باتیں کر رہی تھی، گدھا کہہ رہا تھا اس کا، اس شخص کا گدھا کہہ رہا تھا. گدھے پر ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص تھا وہ اپنے گدھے پر ظلم بہت کرتا تھا، تو اس کو اس کے دوست گدھے نے کہا کہ بھائی یہ مالک تجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے تو تیرا مالک تو بھاگ جائے یہاں سے، چھوڑ دے، کتنے موقع ملتے تجھے بھاگنے کے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں پر میرا جو فیوچر ہے نا وہ بہت برائٹ ہے، میرا مستقبل بہت تابناک اور روشن ہے، برائٹ فیوچر ہے یہاں میرا. اس نے کہا اتنے تو ڈنڈے کھاتا ہے، اتنی مارے کھاتا ہے، تیرا یہاں پہ مستقبل کیسے روشن ہے؟ اس نے کہا جب بات یہ ہے کہ جب میرے مالک کی بیٹی شرارت کرتی ہے نا اور اس کو ستاتی اور تنگ کرتی ہے تو غصے میں کہتا ہے میں تیری شادی کسی گدھے سے کروں گا، اس لیے یہاں پر میرا مستقبل بہت روشن ہے. تو اس کا گدھا کہہ رہا تھا، بات کر رہا تھا دوسرے گدھے سے کہ اس کی جو مرغی ہے نا یہ کل مر جائے گی. ابھی مالک نے سن لیا، اس نے فوراً جا کر مرغی فروخت کر دی اور بڑا خوش ہوا کہ چلو بھائی میں نقصان سے بچ گیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ گدھا باتیں کر رہا ہے کہ یہ جو مالک کی بکری ہے نا یہ کل مر جائے گی. وہ گیا اور اس نے بکری لی فوراً اور بازار میں جا کر فروخت کی اور آ کر خوشی سے گھر میں بیٹھ گیا, چلو بھائی اس کے نقصان سے بھی بچ گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ گدھا بات کر رہا ہے کہ اب جو ہے نا مالک کی جو گائیں ہیں نا یہ مر جائے گی. اب جناب اس نے فوراً گائے لی اور منڈی پہنچا, گائے منڈی میں جا کر وہ گائے فروخت کی, نقصان سے بچ گیا بڑا خوش. کچھ وقت گزرا تو گدھا کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ گھوڑا مر جائے گا. اب جناب اس نے گھوڑا لیا اور گھوڑے کی منڈی میں جا کر اس کو بھی فروخت کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ اس کا جو یہ غلام ہے نا وہ مر جائے گا. اگلے روز اس نے غلام بھی لے جا کر فوراً فروخت کر دیا. اب کچھ عرصہ گزرا تو گدھا دوسرے گدھے سے کہنے لگا کل یہ جو مالک ہے نا یہ مر جائے گا. اب تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, موت چیز ایسی ہے. اس لیے فرمایا کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اب تو پریشان بھاگا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اب یاد آئے, وہ پہلے تمام نقصان ہو رہے ہیں تو یاد نہیں آئے. جس وقت کاروبار اچھا چلتا ہے اس وقت مولوی صاحب سے آ کر نہیں پوچھتے کہ زکات کتنی ادا کروں, قیمت خرید پر ادا کروں یا قیمت فروخت پر, نہیں پوچھتے. کہتے بھائی قیمت خرید پر ادا کرو پیسے بچیں گے, حالانکہ مسئلہ قیمت فروخت کا ہے. کہا ملاؤں سے پوچھیں گے تو یہ پھنسا دیں گے اور پھر اتنی بات ہوگی تو کہیں گے ہمارے مدرسے میں بھی دے دو. تو بھائی اگر مدرسے میں اگر مان لو وہ ترغیب دے بھی رہا ہے تو کیا برا کام کر رہا ہے؟ بھائی مدرسے میں لگ رہا ہے اس کے تو بھائی تیرے لیے ہے کہ تجھے ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ چل اس رستے سے بھی تو آخرت میں اپنا سامان اور اپنے جو ہے وہ مال اور زکات کو آخرت میں پہنچا دے. میرے شیخ فرماتے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرمایا ادب کا تقاضا یہ تھا کہ زکات مسجد میں نماز پڑھنے کو جاتے ہو, امام کو گھر پہ بلا کے نماز نہیں پڑھواتے سیٹھ صاحب. لوگوں کو شاید یہ ترکیب معلوم نہیں ہے, ورنہ شاید امام کو گھر پہ ہی بلا لیں اور بلاتے بھی ہیں کہ اپنے ہی گھر میں مسجد بنا لی, مصلی بنا لیا اور مولوی صاحب کو کہا یہ تنخواہ لے لو بس یہیں آ کے ہمارے ہی آفس میں نماز پڑھا دیا کرو. نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے, ملا پر اتنا تو بس چلا کہ اپنے یہاں نماز کے لیے بلوا لیا, ابھی بیت اللہ پر بس نہیں چلا اس کو بھی یہیں بلوا لیتے. کہ یہ حج عمرہ بھی یہیں کر لیں گے, بہت ساری چیزوں پہ بھی بس نہیں ہے. تو زکات بھی ادا کرنے خود جائے, ہونا ہی چاہیے ادب کہ اگر کوئی عالم تشریف لائے ان کو کہا آپ تشریف لائے آپ کی مہربانی چائے نوش فرمائے جوس پیجئے, تربوز کا اسپیشل واٹر پمپ کا مشہور شربت آپ کو پلاتا ہوں آپ پیجئے, آپ کا پتہ دے دیجئے میں خود آ کر وہاں زکات دوں گا کیونکہ میرا مطلب ہے. بھائی زکات ادا کرنا کس کا مطلب ہے؟ تو یہ ان کا احسان ہے, یہ ان کا احسان ہے کہ یہ جو لے لیتے ہیں اور شکریہ ادا کرے. اس کو کہے نہیں آپ نہیں شکریہ ادا کریں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں شکریہ ادا کروں کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے اس دین کے کام میں اس کام کے ذریعے سے مجھے بھی حصہ لگانے کی توفیق جو ہے موقع دے دیا. تو اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگا, عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر صورتحال عرض کی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, اللہ تعالی کی طرف جھوئے تو جواب آیا کہ بعد کہ ہم نے اس پر ایک مصیبت تھی وہ مرغی پر ڈالی, اس نے مرغی بیچ دی, ہم نے بکری پہ ڈالی اس کو بیچ دیا, پھر گائے پہ ڈالی, پھر گھوڑے پہ ڈالی, پھر غلام پر ڈالی, سب کو بھیج دیا, اب تو یہی بچا. پتا یہ چلا میرے پیارے دوستو یہ جو کبھی مال میں تھوڑا نقصان آ جاتا ہے یہ بھی ہمارے خیر کے لیے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس غم کو برداشت کرے. اور انا للہ اذا اصابتهم مصیبہ, یہ اللہ والے کیسے ہیں, قالو کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پڑھتے ہیں وہ. اگر مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, یعنی کہ یہ کیا میرے لیے رہ گئی تھی بس, ایسی شکوے کی باتیں نہ کریں. تو تقویٰ, اس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے. اور یہ تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو مع الصادقین. سبحان اللہ, کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اپنی دوستی کا طریقہ بھی بتا دیا اور دوست بننے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دوستی کیسے ملے گی, تقویٰ سے. اور دوست کیسے بنو گے, اہل تقویٰ کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ رہو تو تمہیں تقویٰ کی نعمت مل جائے گی. کیا مطلب؟ ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی یہ طریقہ آ جائے گا. ان سے جا کر کہو بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں, میں نیا نیا قیدی ہوں, ذرا مجھے بھی سکھاؤ. کہ صاحب جب کوئی عورت سامنے آئے, ہے بھی حسین خوبصورت اور نئے ماڈل کی ہے, اس سے نظر کیسے بچانی ہے جبکہ میرا دل کہہ رہا ہے اس کو دیکھو, اب میں اس وقت اس سے نظر کیسے بچاؤں؟ اب اسی عملی مشق کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے. سمجھ میں آئی جناب؟ کیونکہ ابھی تو یہی ہے نا, ارے مولانا صاحب جب حسین سامنے آتی ہے اس وقت تو ہم, اب ہمارا کیا حال ہے کہ نہ قرآن پاک یاد, نہ حدیث شریف یاد, نہ اللہ تعالی یاد, نہ یہ یاد کہ میں مسلمان ہوں, کیا اللہ تعالی کا حکم ہے میرے لیے. ہم تو یہی عالم ہوتا نا, بھول جاتے کہ جس وقت عورت سامنے, سب یہ یاد رہتا ہے کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو دیکھوں. کیا شرافت بندگی اسی کا نام ہے کہ کسی لڑکے نے کہا, اب وہ لڑکا اپنے ماں باپ کی بات کو بھول گیا اور وہ جیسا کر رہے ویسا کرے, شرافت بندگی اس کو تو نہیں بولتے نا. شرافت خاندانیت, اسی طرح سے شرافت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کرنے کو کتنا دل چاہے لیکن اپنے مالک اور پالنے والے پر نظر رکھنا, یہی تقویٰ ہے. اگرچہ اگلا مالدار ہو, مال کی پیشکش کرے, کسی کے مال سے مروب نہ ہو, کسی کے حسن سے مروب نہ ہو, کسی کی کرسی سے مروب نہ ہو. اور رہی بات اللہ تعالیٰ کی, عزت دینے والا اللہ ہے, اس اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے, اس اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ وہ فرعون جس نے بچوں کو قتل کروایا, موسیٰ علیہ السلام جس کے ذریعے سے فرعون کو ہلاکت ملنی تھی, نجومی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو اسی کے گھر میں پلوا دیا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي, ارے تیری محبت, اس کی محبت, ماں پریشان ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے, اور کیا ہو رہا ہے کہ میں خود اس بچے کی محبت ڈال دوں گا. اور وہی بچہ, اللہ تعالیٰ اسی بچے کو, جو کہ سامنے بچے کو قتل کیا جا رہا ہے, اسی بچے کو اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں سے پلوا رہے ہیں. کیا شان ہے اللہ کی. وہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, جو کھاد بدبودار ناپاک گندی اور حقیر کھاد سے خوشبودار پھل اور پھول اور رنگ والے پھول پیدا فرما دیتے اور رنگ دار. اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے جناب, ہمارے ہی نجاست سے ہمارا ہی کھانا تیار ہوتا ہے, صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہمارے ہی فضلا جو کھانا جو کھاتے ہیں, اب وہ بنا, وہ جو ایکسپورٹ کیا, اسی سے وہی کھاد کھیتوں میں استعمال ہو رہی ہے. اس لیے پہلے گندم اچھی ہوتی تھی کیونکہ اسی گندم کے زور سے بنتی تھی نا, آج کل کیمیکل والی ہے, اس کے لیے دانا تو بڑا ہے لیکن وہ قوت نہیں ہے. اس لیے دیسی مرغی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن قوت والی ہوتی ہے, اور جو ولایتی مرغی اور فارمی مرغی ہوتی ہے دیکھنے میں بڑی اس کی باڈی ہوتی ہے لیکن اندر سے پھوکا پھوک بھوک ہوتی ہے خالی. ہاں یہ نام ہوتا ہے کہ جی ہم نے مرغی کھائی ہے. اتنی لمبی سی ڈکار مارتے ہیں مرغی کھائیے بس، لیکن پھوکی ہوتی ہے وہ. تو میرے پیارے دوستو صلی اللہ تعالی کی کیا شان ہے، اللہ تعالی خود کافی ہے اپنے اولیاء کے لیے، اپنے ولی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے کافی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے اولیاء کو وہ لذت عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہ کیا جانے، جب اپنا قرب اور تعلق عطا فرماتا ہے بادشاہوں کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جاتے ہیں، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں ان کی نگاہوں میں نہیں جچتی، مالداروں کا مال و دولت ان کو فقیری معلوم ہوتی ہے، حسینوں کا حسن انہیں جھڑتا ہوا نظر آتا ہے، سورج اور چاند کی روشنیاں ان کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے. کیوں؟ ان کے دل کو اللہ تعالی نے پیار سے دیکھ لیا تقوی کی برکت سے، ایک نظر عنایت سے سارا جہان نگاہوں سے گر جاتا ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اب رہی بات یہی چیز، اس کے لیے اللہ نے ایک موسم بھی رکھا، چلو بھائی کہ جی سمر کیمپ لگاتے ہیں، تو رمضان کیمپ آ رہا ہے. اللہ تعالی نے اس کو فرما دیا یہ روزہ ہے لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. اور اس آیت میں فرمایا کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس متقی بنو گے. اور وہ زمانہ کون سا ہوگا؟ رمضان کا زمانہ. لہذا میرے پیارے دوستو ایک رمضان شریف کا زمانہ اپنی ضروریات کو پہلے کر لے اور اس طرح گزارے کہ پھر ادھر کے علاوہ کہیں نظر نہ کرے، ایک زمانہ گزارے تقوی سے کہ ایک نظر خراب نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے رمضان شریف گزارے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس ایک رمضان شریف کو ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا دیں گے، موڑ بنا دیں گے، اور تقوی کی دولت مل جائے گی. پھر ان چیزوں پر نہیں ہے کہ صاحب یہ نہ ہوتی، یہ تو کھلونوں پر لڑنا یہ تو بچوں کا کام ہے کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے اس کے پاس وہ گاڑی ہے، میں یہ لباس پہنتا ہوں وہ لباس پہنتا، یہ تو بچوں والا کھیل ہے بھائی، یہ بڑوں کا نہیں ہے کام. اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے. اور ایک ہوتا ہے سمر کیمپ، سمر کیمپ لگا جی اسپیشل دورہ کرایا جاتا ہے، کورس ہوتا ہے اسپیشل، لہذا رمضان کیمپ لگتا ہے. اس کیمپ میں کہاں لگا لے؟ اللہ والوں کے کیمپ میں آ جائے، وہ نہ ان کے خداموں سے رابطہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے گمان رکھے، ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے گمان رکھے، انشاءاللہ ان کی صحبت سے فائدہ ہوگا. ایسے رمضان شریف گزار لے، لیکن تقوی سے ہو کہ بالکل اپنے کو حوالے کر دے، اپنے خیالات اپنی سوچ کو بھی مٹا دے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرما دے اور تقوی کی دولت اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. اور رمضان کیمپ لگنے والا ہے اس لیے پہلے سے بتا دیا کہ بھائی تیاری کر لے، تاجر پہلے سے سامان اکٹھا کر لیتا ہے، باپ اپنے رمضان شریف کی افطار کا سامان پہلے سے برتن ورتن جمع کر لیتے ہیں اور جناب عید کے کپڑے پہلے سے بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالی کو پانے کی پہلے سے تیاری کر لے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے جو اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں اپنی محبت کے پانے سے اب اس کو ہمارے اسکرو ٹائٹ فرما دے اور اپنے کرم سے ہمیں اپنے اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ میں اس اللہ والوں کے درد کو جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں اس درد کو یہ حقیر اپنی زبان سے پیش نہیں کر سکتا. یا اللہ تعالیٰ میرے اولیاء اللہ کے، میرے شیخ اور اپنے اولیاء کے درد کو اپنے کرم سے بلا استحقاق ہمارے دلوں میں انڈیل دیجئے، ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجئے. ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما، ہماری زندگیوں کا رخ جو گناہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے یا اللہ اس کے رخ کو ڈائریکشن کو بدل کر اپنی فرما برداری میں لگا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجئے، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، غفلت والی زندگیوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما دیجئے، شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ضروریات کو پورا فرما دیجئے، جملہ یا اللہ ہماری حاجتوں میں حاجت روائی فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت اور سب تقوی کا اس کے ذریعے سے اپنا قرب اور تعلق خاص مالا منہاج نسبت ولایت صدیقیت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ولایت صدیقیت کی انتہائی مقام اپنے کرم سے ہم کو عطا فرما کر اللہ والوں کا جینا اور اللہ والی موت عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا سمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت.